نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 211 آیت نمبر 36 سے 44 سورة الأحزاب لیسن نمبر 211 آیت نمبر 36-44 سورة الأحزاب آیات کو سننے سے پہلے اگر آپ کو ایک کہانی سنا دوں تو انشاءاللہ تعالی یہ آیات امید ہے کہ آپ کو جلدی سے سمجھ آ جائیں گی اس کے اندر سے جو عمل کی باتیں ہیں وہ ہم آیات کو لیتے ہوئے ساتھ ساتھ دیکھیں گے یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑھ چکے حضرت زید اور ان کی بیوی حضرت زینب کے بارے میں ہیں پیچھے ہم نے حضرت زید کے بارے میں پڑھا کہ یہ ویسے تو آزاد تھے لیکن کسی جگہ پکڑے گئے اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ پہنچے تو آپ نے شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا آپ نے بعد میں ان کو آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا بنایا لیکن جب یہ آیت اتر گئی جو پیچھے ہم پڑھ چکے کہ منہ بولے بیٹے تمہارے اپنے بچے نہیں ہوتے لہٰذا ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو تو اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کو زید کہنا شروع کہہ دیا زید بن حارثہ اب ہوا کیا کہ جب زید تھوڑے بڑے ہوئے جوانی کی ایج میں پہنچے زید چونکہ مشہور ہو چکے تھے کہ غلام ہے اور زینب قریش سے تھیں بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں شکل و صورت کی بھی اچھی تھی ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ شادی مناسب نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اور ہمارے سبق کی پہلی ہی آیت کو آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر زینب اور ان کے بھائی جو دونوں ہی تھوڑی سی اس رشتے میں پسندیدگی کا اظہار نہیں کر رہے تھے وہ تیار ہو گئے شادی ہو گئی لیکن چونکہ زینب کے دل میں یہ خیال تھا کہ بھائی میں اعلیٰ خاندان کی ہوں آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ میں باہر کے ملک کی ہوں اور لڑکا گاؤں میں رہتا ہے یہ بھی خیال کافی ہوتا ہے ویسے بہرحال خاندان نسب کا تعلق تھا وہ ان کو دل سے قبول نہیں کر چکی کچھ زید تھے بھی بلیک تو شکل و صورت کے بھی واجبی تھے تو کہتی ہیں کہ میں نے ان کو دوسرے مردوں کے ساتھ جب آتے دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگا بہرحال تفصیل تو واقعات میں آئے گی لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بالآخر معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ زینب نے طلاق کا مطالبہ کر دیا ادھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی بڑا امتحان جو اس معاملے میں لینا چاہتے تھے وہ کیا تھا کہ آپ کے ذریعے سے خاندانی رسم و رواج کا خاتمہ مقصود تھا اس دور میں لوگ چونکہ حضرت زید کو اللہ کے نبی کا منہ بولا بیٹا جانتے تھے ان کے خیال میں حضرت زینب جو تھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو تھیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ رسم بھی آپ ہی کے ذریعے سے توڑنا چاہتے تھے اور وہی کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ دیکھیں زید جب طلاق دے دیں گے زینب کو تو آپ کی شادی اس سے ہوگی یہ آپ کے لیے کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹنے والی خبر تھی کہ سوسائٹی کیا کہے گی بات کیا ہوگی ویسے دین کا تعلق ہے لوگ تو بہت ہی باتیں بنائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کریں گے وہ یہ کام کر لیتے ہیں اور پھر ویسے ہی ہوا کہ حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا بغیر کسی یعنی وہ ساری شرائط کے جو کہ عام نکاحوں میں ہوتی ہے اور اس طرح سے اس رسم کو توڑا گیا کہنے کو تو یہ بات بڑی آسان ہے لیکن ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس کو اگر اپنے اوپر لے کر سوچے تو پھر ہمیں اس کی سنگینی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے اب یہاں سے واقعہ دیکھیں گے اور آیات کے ساتھ ساتھ اس میں بالکل ایسی آیات ہے کہ صرف کہانی سمجھنے سے ہی بات سمجھ آنے لگتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب فیصلہ فرما دیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا تو پھر انہیں کوئی اختیار ہو اپنے اس معاملے میں اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ یہ آیات حضرت زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تین واقعات آتے ہیں اس آیت کے ساتھ، جس میں سے سب سے معروف واقعہ یہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کرنے کی بات کی تو زینب بھی نہ مانی اور ان کے بھائی بھی نہ مانے اور اس پہ اعتراض کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لے تو کوئی مومن عورت یا مرد اب اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ لہٰذا جب یہ آیت نازل ہو گئی تو انہوں نے اس نکاح کی خامی بھر لی اور اس کے بعد پھر شادی ہو گئی۔ کہنے کو یہ ایک بات ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں ایک بہت ہی اصول کی بات ہے بڑی، اور وہ کیا کہ اللہ کے حکموں کے آگے کسی انسان کو، کسی گروہ کو، کسی حکومت کو، فرد کو، عدالت کو، پارلیمنٹ کو، ریاست کو قطعاً اس کی اجازت نہیں کہ کوئی بات اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو جائے اور وہ اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے اس کو نہ مانے۔ صرف اس ایک اصول کے اوپر آج اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہوئے گہری نگاہوں سے دیکھیں تو کہاں کہاں یہ اصول ٹوٹتا ہوا دکھتا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، سر عام ہمارے میڈیا پہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت ہی اصل طریقہ زندگی ہے، لیکن اس کو صحیح نہیں کیا گیا اور دس اینڈ دیٹ۔ اس لیے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ حکومت کے خلاف تو کر ہی بہت رہے ہوتے ہیں لیکن اسلام کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو لائف سٹائل دے دے، جو طریقہ زندگی دے دے، جو بات کہتے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ پچھلی آیتوں کے ساتھ اگر جوڑے تو عورتیں اپنے باہر جانے اور اپنی آزادی پہ پابندی لگانے کے معاملے میں جو کچھ کہیں ان کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو مان لیجئے، اللہ کے تقدیری فیصلوں کو مانتے تو تدبیری فیصلوں کو بھی مان جائیے۔ یاد رکھیے کہ جب تک ہم اللہ کی تقدیر اور اللہ کی تدبیر کو نہیں مانتے، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں یہ سیکھیں۔ یہ پورا واقعہ جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، یہ ہمیں یہی سکھائے گا کہ کوئی ضروری نہیں آپ کی شادی وہاں ہو جہاں آپ چاہتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ جہاں آپ کی ہو گئی اور آپ بڑے خوش ہیں وہاں نبھے بھی۔ کوئی ضروری نہیں کہ جس چیز سے لڑکی خوش نہیں، لڑکا بھی خوش نہ ہو، اور کوئی لڑکا خوش ہے پھر بھی اس کو توڑنا پڑے گا۔ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر کی رسیوں میں باندھ دیا، لہٰذا خوشی کا ایک ہی راز ہے، وہی بندہ خوش جیے گا جو کہ اپنے اختیار کو چھوڑ دے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن، لفظ مومن پہ غور کیجیے گا، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہٹ درمی چھوڑ دو۔ پچھلی آیت کو دیکھے، مسلمین، مومنین، خاشعین، صابرین، کتنے خوبصورت ٹائٹل دیے گئے، تو لہٰذا انہوں نے تو اپنی مرضی چھوڑ دی۔ ہمارا آج کیا حال ہے؟ آج ہم بھی رسم و رواج اور خاندان کے نام پر کیا کچھ کر نہیں جاتے؟ کتنا ہماری زندگیوں کے اندر یعنی یہ زہر پڑ چکا ہے کہ جو مرضی ہو اپنے خاندان کا چاہیے، اپنی برادری کا چاہیے، کوئی جوڑ ہے، کوئی رسم، کوئی معاملہ ہے، ہم کہاں اپنی مرضی چھوڑتے ہیں؟ انہوں نے تو چھوڑ دی، ہم نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری اور یہ دونوں فوراً تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے پھر ادھر کریں، تو اللہ کے نبی نے خود ان کا نکاح کروایا، حق مہر ادا کیا، 10 دینار سرخ، 4.25 تولے سونا ہوتا ہے، اور 60 درہم تقریباً 16.25 تولے چاندی ہوتی ہے، اور ایک اونٹ کے برابر کا وزن اٹھانے والا جانور کا، اور اسی طرح ایک لیڈی سوٹ، اور 50 مد آٹا، تقریباً 43 سیر بنتا ہے۔ اس طرح 10 مد کھجور جو تھی وہ آپ نے حق مہر میں دلائی، اور اس طریقے سے ان کا نکاح ہوا۔ اللہ نے کہا، انہوں نے کر لیا۔ تو زندگی کے معاملات میں اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے ماننا، ہمیں یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اب یہاں چند باتیں، بس نے یہاں اسے ایک واقعے کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش کیا ہے۔ جلبیب نام کا ایک شخص تھا، کالا تھا، پیچھے میں آپ کو سنا چکی ہوں ان کا واقعہ کئی بار۔ تو انہوں نے بھی جب نکاح کے لیے قریشی گھرانے سے رشتہ طلب کیا تو ان کو تھوڑا سا پسو پیش ہوا کہ کیا سوچ کے نکاح کر دیں، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اس وقت بھی ہوئیں اور اس کے بعد پھر وہ بھی راضی ہو گئے۔ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں آتا ہے، لیکن یہ سارے واقعے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگلی پچھلی آیتوں کو ملا لیں تو یہاں واقعہ حضرت زینب کا اور حضرت زید کا ہے۔ چند باتیں اس واقعے سے نکلتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ جب نکاح میں زبردستی نہیں، کف نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رشتوں میں کف دیکھو، بعض اردو میں لوگ اس کو کفو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ واو آتا ہے نا ان پہ، لیکن کف واو کے اوپر جزم آتی ہے۔ کف کہتے ہیں برابری، یعنی جوڑ دیکھو، شکل و صورت بھی دیکھو، قد کاٹ ہے یا کوئی بھی، انہی چیزوں پہ نہ مرو، لیکن جو لوگ مرتے ہیں ان چیزوں پہ پھر ان کو واقعی دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ بعد میں ساری زندگی کے تانے بھی دینے پڑتے ہیں اور سننے پڑتے ہیں، لیکن برابری دیکھو۔ مثلا کنوارا ہے تو کنواری، شادی شدہ ہے تو شادی شدہ، پڑھا لکھا ہے تو پڑھی لکھی، دیندار ہے تو دیندار لڑکی، اس کو کف کہتے ہیں۔ کف ہوتا ہے، لیکن حضرت زینب کے معاملے میں کف کیوں نہیں دیکھا گیا؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زیادتی کی اور ایسا کیوں ہوا؟ تو پہلی بات ہے کہ لفظ کو غور سے دیکھیے گا، اذا قد اللہ ورسولہ، اللہ کا فیصلہ تھا، مختلف رسومات ٹوٹ رہی تھیں اس سوسائٹی کے، اب کسی نہ کسی پر تو کوئی ایسی بات ہونی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ جب کوئی ایسے بے جوڑ رشتے ہو جائیں تو پھر اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے، کرنے ہی نہیں چاہیے، ہو جائے تو پھر اس کو توڑنے کی نوبت آئے، جو آگے ہم پڑھیں گے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہاں دیکھا جائے تو کف میں کوئی دین کا فرق نہیں تھا، دونوں نیک تھے، لڑکی بھی اچھی تھی، اچھے گھرانے کی تھی، لڑکا بھی اچھا تھا، لیکن یہ ذہنی فرق تھا۔ اس لیے ادھر اللہ کے نبی نے اگر یہ رشتہ کرایا آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں کہی جا سکتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مومن اور کافر کا رشتہ نہیں ہو سکتا، جس پہ عموماً کوئی بولتا بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں، مثلا ہمارے کلچر میں یہ بہت مصیبت ہے، لڑکی ذرا سی بڑی ہو جائے کہتے نہیں لڑکے کے برابر ہے یا لڑکے سے بڑی ہے، ہم نہیں کرتے۔ ہر چیز میں آپ زیادہ چیز چاہتے ہیں، دولت زیادہ چاہتے، مال زیادہ چاہتے، تو عمر زیادہ کیوں نہیں چاہتے؟ جتنی بڑی ہوگی اس نے اتنی زیادہ نمازیں پڑھی ہوں گی، اتنے زیادہ روزے رکھے ہوں گے، اتنی زیادہ اس کی زندگی میں نیکیوں کے مواقع آئے، اور اگر وہ نیک ہے تو اس نے اویل کیے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من طال عمرہ و خیر عملہ، جس کی لمبی عمر ہو اور نیک عمل کرے وہ سب سے اچھا انسان ہے، لیکن ہمارے تصور میں یہ آ چکا ہے، ہمارا لڑکا 40 سال کا بھی ہو جائے تو لڑکی ہم 16 سال کی ڈھونڈتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی پہلی شادی اسی کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ حضرت خدیجہ آپ سے 15 سال بڑی تھیں، 2 دفعہ شادی شدہ تھی، 4 بچوں کی ماں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ شادی کی۔ تو لہٰذا اگر کوئی اللہ کے نبی پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے جواب موجود ہے کہ آپ نے تو خود ایک ایسی عورت سے شادی کی جو کہ آپ کے کف میں نہیں آتی تھی اس لحاظ سے، کیونکہ اس پوری صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی نبی کی ذات پہ بہت بات ہے، اور آپ کی عزت، آپ کی تقدیس، آپ کا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیچھے ہم پڑھ بھی چکے کہ النبی یو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، وہ اختیار رکھتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنے بچے پہ اختیار رکھتے ہیں تو نبی بھی رکھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ نے اگر یہ رشتہ کروایا تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہاں سے ایک اور اشارتاً بات پتہ چلتی ہے کہ گو کہ حضرت زینب کا یہ معاملہ پیش کیا گیا ادھر، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں عام لوگوں کے لیے کہ کوئی لڑکی یا عورت دولت مند باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یا پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے یا خاندان کے بڑا ہونے کی وجہ سے کسی لڑکے کو حقیر جانے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہم بات پیچھے کافی جگہ کرتے رہے، ریسنٹلی ہم نے سورت روم میں بھی اس پہ کافی لمبی بات کی تھی۔ اب کیا ہوا، یہ معاملہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد اب اگلے معاملے میں کیا ہوا، وہ اس تقول انعم اللہ علیہ، اور یاد کیجئے جب آپ نے فرمایا اس شخص کو جس پر احسان کیا اللہ نے، کون تھے یہ، نیچے لکھئے حضرت زید، زید کی طرف اشارہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، کیا انعام کیا، یا ایک بڑا دلچسپ سا نقطہ بیان کیا گیا، اور وہ کیا کہ پورے قرآن پاک میں سوائے انبیاء کرام کے کسی اور صحابی کا یا اللہ کے کسی اور نبی کا نام نہیں ہے سوائے زید کے، اور وہ کیوں ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ پیچھے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا نام ان کی ولدیت سے نکل جائے گا زید بن محمد آپ نہیں کہیں گے ان کو, زید بن حارثہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کر دی کہ قرآن پاک میں ان کا نام رکھا. اور زال یا دا, تین لفظ, ہر لفظ کی دس نے کیا. تو زید کا لفظ قرآن کا لفظ سمجھ کے کوئی پڑھے اور نام رکھتا اپنے بچے کا تو ہر دفعہ اس کو بولنے کا 30 نیکیاں کا اجر ملے گا, اور یہ حضرت زید کا ایک کرائیٹیرین ہوگا, واللہ اعلم. لیکن یہ اللہ کا انعام تھا حضرت زید پر. آپ دیکھیے کہ زید کی حالت عام حالات میں دیکھیے کیا ہے, غلام, بیوی پسند نہیں کر رہی, ریجیکٹڈ آج کی زبان میں, لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں, انعم اللہ علیہ. اس لیے کبھی کوئی دل چھوٹا نہ کرے, آپ کو کوئی ٹھکرائے, آپ کو کوئی جھٹلائے, یہ اللہ کے انعام ہوتے ہیں. بعض دفعہ اللہ ویسے ہی لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ٹھکرا دیں آپ کو تاکہ کوئی اور قدر والا آپ کو تھام لے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اس پہ راضی رہنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. بعض دفعہ بعض رشتے ہوتے ہیں بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں, خدا سے دوری ہو گئی, اتنا گھرداری شوہر کی محبت میں لڑکی پڑتی ہے, نہ اللہ یاد نہ اللہ کی بات یاد. اور اس کی بجائے اگر کوئی ریجیکٹڈ لڑکی ہے یا لڑکا, دونوں طرف, تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے, اللہ یاد آتا ہے نا. تو مت سوچئے کیسے معاملات انسان کے حق میں برے ہیں. آسان تک رکھو شعین وہو خیر لکم. اسی طرف دیکھیے کہ شوہر بیوی کے معاملات میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناگوار گزرتی ہیں, اور دل کھول کے دیکھے تو زیادہ لوگ دکھی دکھتے ہیں کہ بس گزارا کریں, اب کیا بتائیں ہیں آپ کو, گلے پڑی بجا رہے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں لوگ. آپ مثال لیں, دیکھیے کہ مومن کا معاملہ ہمیشہ خیر کا ہے. آپ کہتے ہیں ایسا شوہر نہیں ملنا چاہیے تھا, یا آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بیوی نہیں ملنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, مان لیا ایسی تو واقعی نہیں ملنی چاہیے تھی, لیکن ایسی ملی, آپ کو صبر کا موقع ملا, کیا یہ نام نہیں ہے؟ ایسی ملی آپ کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا موقع ملا, ایسی ملی ذرا آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھ رہے. تو زندگی میں ہر بندے کو جو ملتا ہے اس میں بھی خیر ہے, اور جو نہیں ملتا اس پہ بھی خیر ہے. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور آپ نے بھی اس پر انعام فرمایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زید پر کیا انعام تھا کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا, اور اسی طرح یہ کہ آپ نے ان کا رشتہ کروایا. کیا آپ فرما رہے تھے؟ یہ لفظ جو نا, یہ اللہ کے نبی کے تھے, امسک علی کا زوجک, کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں ہی رہنے دو. واتق اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. بظاہر تو اللہ کے نبی زید کو یہ فرما رہے تھے کہ نہیں نہیں, گھر نہیں توڑتے, گھر بنا رہے, کیونکہ حضرت زید کو یہ تھا کہ یہ میری عزت نہیں کرتی, یہ میرا حق نہیں دیتی. تو انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات کہی اور شکایت لگائی تو آپ نے ان کو منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں. بظاہر زید کو یہ لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی میرا گھر بسانا چاہتے ہیں, لیکن اندر کی بات کیا تھی, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ, اور آپ تو اپنے دل میں کچھ چھپائے ہوئے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ چھپائی ہوئی بات وہ تھی کہ اللہ کے نبی کو وہی سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ زید نے جب طلاق دینی ہے تو زینب سے پھر نبی کا نکاح ہونا, اور اس خوف کے مارے یہ بات چھپائے بیٹھے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ, اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا, جبکہ وَتَخْشَنَّاسَ, آپ کو اندیشہ تھا لوگوں کے تانو تشنی کا, آپ لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے, جبکہ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, اللہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. کہتے کوئی کہ یہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, خود لکھا ہوتا تو یہ آیت ہوتی اس میں. اللہ اپنے نبی کی بات فرما رہے ہیں کہ ظاہر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں, اور دل میں خوف کیا ہے کہ آپ کو ایک آزمائش میں پڑنا پڑے گا. آج اللہ کے نبی کے اوپر جتنے الزام لگتے ہیں شادیوں کی صورت میں, یہ آیت اس کا رد بھی ہے. آپ کو کوئی شوق تو نہیں تھا زینب سے نکاح کرنے کا, لیکن اللہ آزما رہا تھا. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں بیان کر رہے تھے کہ جس سے پتہ ہے کہ اب آپ کے ہی ذریعے تو ساری شریعت دینی ہے, اور آپ چونکہ اسوہ حسنہ ہے لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے اچھے حساب سے ہیں, تو پھر آپ کو اس مشکل میں پڑنا پڑے گا. دیکھیے قربانیاں بہت بڑی دیتے ہیں لوگ, تبھی تو ان کو بہت کچھ ملتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنی تھی اور کھول دی. اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تو یہ آیت دیتے؟ ہمارے یہاں بعض دفعہ شرک کتنا ہو جاتا ہے نعتوں میں بھی اور واقعات میں, اور مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کی ذات کو اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے, हालांकि इस आयत में आपको कोई ऐसा मिजाज नहीं दिख रहा कि अल्लाह के अच्छा नहीं नहीं जो आप कह रहे हैं वही ठीक है, नहीं सच सच है, लेकिन ये डर जो था ये फितरी डर था। यहाँ थोड़ी सी बात साथ ही कर लेते हैं कि नबी सल्लम लोगों से डरते थे, ये तो बहुत बुरी बात है। हम तो कहते हैं कि लोगों से डरना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पता क्या चल रहा है कि अल्लाह के नबी नंबर एक इंसान थे। डर किस बात का था कि लोग बातें करेंगे कि अपनी बहू से निकाह किया। अल्लाह ने कहा डरने की ज़रूरत नहीं, हम आपके ज़रिए ये रस्म ख़त्म करेंगे। अल्लाह के नबी का डर किस बात का था, इससे ये पता चलता है कि इंसान को हत्तुल वसा लोगों के तानो तशनी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं कि आपने ऐसा काम करना ही ना पसंद किया कि जिससे कोई बातें करे। मसलन आप एक मौके पर एतकाफ़ की हालत में थे तो आपकी बीवी आपको मिलने आई हज़रत सफ़िया, तो वापसी पे आप उनको छोड़ने जा रहे थे तो कुछ लोग दिख रहे, तो उन्होंने अल्लाह के नबी के साथ एक औरत को देखा, और चूंकि वो पर्दे में थी खुले मुँह होती तो सब जान लेते कि ये सफ़िया। इससे भी एक हमें इशारा मिलता है कि औरत का पर्दा होता था उस दौर में। तो आपने कहा कि फिक्र नहीं करो ये मेरे साथ मेरी बीवी हैं। तो लोगों ने कभी अल्लाह के नबी हम आपके बारे में कुछ सोच सकते हैं, कहा नहीं, शैतान दिल में वसवसे डाल देता है। तो उज़र रफ़ा करना चाहिए, ये जो हम कहते हैं ना मुझे किसी की बात का डर नहीं, खुदा ना खासा कोई बात पड़ जाए तो ऐसी बेइज्जती की स्कैंडल हो जाए तो हाथों के तोते तो उड़ ही जाते हैं। तो इंसान को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि लोग बातें ना करें। इसी तरह जब आपने बैतुल्लाह को दोबारा बनाया तो उस वक़्त आपको मौका मिल गया था कि आप वो हतीम के हिस्से को अंदर डालें, लेकिन आपने कहा नहीं छोड़ो लोग बातें करेंगे ऐसी छोड़ दो। यानी एक बंदा है मोमिन बातों में कूदता नहीं है, वो मौका कम से कम देता है लोगों को कि लोग उसको बातें करें। लिहाजा इससे नबी सल्लम की नबूवत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात उनको कही थी इस तकूल फरमाए तो वो क्या बात थी, इसके अल्फाज भी आप हमें एक रिवायत से मिलते हैं। हज़रत अली से एक रिवायत है, अली बिन हुसैन ने, ये कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को बज़रिया वही ये इत्तला दी कि हज़रत ज़ैनब को ज़ैद तलाक देने वाले हैं और इसके बाद वो आपके निकाह में आएंगी। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, अल्लाह ताला ने अपने नबी को पहले ही बतला दिया था कि हज़रत ज़ैनब भी अज़वाजे मुतहरात में दाखिल हो जाएंगी। फिर जब हज़रत ज़ैद उनकी शिकायत लेकर आपकी खिदमत में आए तो आपने फरमाया कि अल्लाह से डरो और अपनी बीवी को तलाक ना दो। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तो आपको पहले से बतला दिया था कि मैं उनसे आपका निकाह करवाऊंगा, और आप अपने दिल में इस चीज़ को छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह ताला खोलने वाला था। तो लिहाजा छुपी हुई बात क्या थी, हज़रत ज़ैनब से नबी सल्लम का निकाह। अब हुआ क्या, फलम्मा, फिर जब, थोड़ा वक्त गुजरा, फा और सुम्मा का फ़र्क जहन में रखिएगा। क्या हुआ, जब कदा पूरी कर ली, क्या ज़ैदुन ज़ैद ने मिनहा वतरा उनसे अपनी हाजत, इशारा है उनसे निकाह करके जिस्मानी ताल्लुक को कायम करने का, यानी अब ज़ैद का निकाह हो गया, हाजत पूरी हो गई, फिर उसके बाद तलाक दी, ज़ैद ने उसे तलाक देने की ख्वाहिश रखी, फिर क्या हुआ, जवज ना कहा। इसका तर्जमा तो बताएं, कितने समायर गिराएंगे और कितने रखेंगे, देखिए कितने लफ्ज है, जव वजा निकाह कराया, ना हमने का आपका हा उनसे, कितने लफ्ज है। तो अगर आप इसमें लिख दें निकाह कराया, और कुछ तो इतने भोले होते हैं सिर्फ लफ्ज निकाह लिख देते हैं, कहते हैं बाकी आप खुद ही लिख ले, तो जव वज ना कहा हमने किया आपका निकाह। हा से यहाँ कौन मुराद है, ज़ैनब का से कौन मुराद है, नबी से ना से कौन मुराद है। फायदा होता है लफ्ज़ तर्जमा पढ़ने का, अल्हम्दुलिल्लाह। दो नफिल पढ़िएगा जाग, हमने आपका निकाह करा दिया उनसे। कैसे निकाह हुआ, हजरत ज़ैनब का निकाह नबी सल्लम से जो हुआ, नंबर एक जमीन पे नहीं हुआ, गवाह नहीं मुकर्रर हुए, हक महर नहीं हुआ, खुतबा निकाह नहीं हुआ, और हमारी इस्तलाह में मेहंदी उपटन तेल खाना कुछ भी नहीं हुआ। हज़रत ज़ैनब इस बात पे फ़ख्र किया करती थी कि मेरा निकाह आसमानों पे हुआ। हज़रत आयशा कहा करती थी मेरा प्रपोज़ल आसमान से आया था, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तस्वीर दिखाई थी उन्होंने अल्लाह के नबी को, हज़रत आयशा की पहले से, तो इन्होंने कहा कि मेरा तो निकाह भी आसमानों पे हुआ, लेकिन इससे बुनियाद बनाकर आज नहीं कोई कर सकता, क्योंकि अल्लाह के हुक्मों को मानते हुए हम ये सारी शराइत पूरी करते हैं, تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کرے ہم نے کرایا. دیکھیے ہر شادی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے. میں نے دیکھا لوگ جب رشتے کرتے ہیں کر اپنی پسند سے لے لیتے ہیں اپنی مرضیوں سے اور دنیا کو دیکھ کر پھر کہتے ہیں جی جہاں اللہ نے لکھا تھا ہو گیا. تو بھائی اللہ نے آپ کو نہیں عقل دی, وہاں پھر کہہ دیتے زوج نہ کہا. ہم بھی یہاں کہتے اللہ نے کرا دیا تو اللہ نے جو ساری باتیں کہی تھی وہ نہیں ہے, تو لہٰذا نکاح جو ہے یہ ہونا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں کرایا, اب سمجھی آگے, لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ, تاکہ اس عملی سنت کے بعد ایمان والوں پر اس معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے, ایمان والوں کو یہ چیز مشکل نہ لگے. کیا کہ فی ازواج ادعیائہم, کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کیا جائے, اذا قدو منہن وطرا, جب وہ ان سے تعلق قائم کر لیں پھر اس کے بعد اپنی ان بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے, یعنی ایک رسم ٹوٹی. سارا زور ہمارے بھی دین کا اس وقت لوگوں پہ پڑتا ہے جب ہم کسی رسم کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہو کے رہنا تھا, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور یہ اللہ کا کام ہے ہو کے رہنے والا, اس نے جو کرنا تھا. یہاں امر اللہ سے کیا مراد ہے, زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح, اور یہ نکاح ہونا تھا, اور یہ نکاح کتنا بابرکت ثابت ہوا. اگلی آیتیں جب اس صورت کی ہم پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اسی نکاح کے اور اس ولیمے کے موقع پہ امت کو ایک بہت پیارا تحفہ بھی ملا تھا. تو یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کر کے رہتا ہے. کوئی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو, ماں باپ کتنے ہی زیرک کیوں نہ ہو, جو رشتہ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے, فیصلہ ہوتا ہے. عقل مندوں سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اور بعض بھولے بھالوں کے بہت اچھے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر دیا. اسی پہ اللہ تعالیٰ نے آگے بات فرما دی کہ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ, نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی, کوئی کام کی تنگی, فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ, جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ان پر. یعنی اللہ کا حکم تو ہونا ہی تھا اور نبی پر اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا یہ نکاح جو تھا یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور نبی کو اس میں دل میلہ نہیں کرنا چاہیے. یہاں میں ہلکا سا ایک سائڈ پوائنٹ بول دیتی ہوں جو اس وقت ضرورت نہیں ویسے سوچنے کی, لیکن بہت ہی پیارا ریفرنس ہے ادھر, کہ جو لوگ لانڈیوں کے بارے میں بہت چونچ راں کرتے ہیں کہ کیسے نکاح کے بغیر کیوں, کان امر اللہ مفولا, اللہ نے کہا آزاد عورتوں سے نکاح کرو, اس کی شرائط ہیں ولی ہو, حق مہر ہو, بسانے کا ارادہ ہو گھر کو, سب مسئلے ہوں گے. لانڈیوں میں کہا نہیں کرو کوئی بات نہیں, چلو کوئی بات نہیں, ان کے مالکوں کی اجازت لے لو, آدھا ذکر کر دو, سب کر کرا لیا, بات ختم. اور یہاں اللہ نے وہ بھی نہیں رکھا, اس کی مرضی وہ دروازہ کھول لے, اس کی مرضی بند کر دے. تو کوئی بندہ اللہ کے فیصلوں پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. فرمایا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہ تو اللہ کی سنت ہے ان انبیاء کے دور میں, انبیاء کے بارے میں جو پہلے گزر چکے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اور اللہ کا حکم ایسا ہے جو کہ ہو کے رہتا ہے. یہاں اشارہ ہے نکاح کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے, لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا پہلی دفعہ تو نہیں ہوئے, پچھلے انبیاء کرام کے تو سو سو نکاح ہوئے. حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نکاح میں 100 عورتیں تھیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں 300 بیویاں تھیں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح دنیاوی کاموں کے لیے اور اس میں ہی فائدہ, ہم اس پہ الگ بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہر نکاح میں کوئی حکمت تھی. اب یہاں دیکھیے متبنی کی رسم ٹوٹی, حضرت عائشہ سے نکاح جو تھا وہ حضرت ابو بکر منہ بولے بھائی تھے اور ان کی بیٹی سے نکاح ہونا تھا. اس دور میں منہ بولے بھائی کو چچا کے ذمن میں لیتے تھے بچی کی, تو چچا تھے یعنی, تو اللہ کے نبی کا نکاح ہوا اس میں. ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی رسم ٹوٹی, کہیں بیوہ سے نکاح, کہیں متعلقہ سے نکاح, کہیں اہل کتاب کی عورت سے نکاح, کہیں مشرک ماں باپ کی بچیوں سے نکاح, کہیں ان نکاحوں کے بیچ میں بات آتی تھی کہ آپ کا معاملہ جو تھا دوسرے قبیلوں کو مائل کرنے کا تھا, کئی نکاح سے ہوئے کہ قبیلوں کی دشمنیاں ختم ہوئیں. تو اللہ کے نبیوں کے نکاح اس طرح کے نہیں ہوتے جو آج کے دور میں کہ صرف لسٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں, ہو کے رہے اور ہونے ہی ہیں, اور کوئی اس پہ اعتراض نہ کرے. یہود منافقین اللہ کے نبی پر کیچڑ اچھالتے تھے کہ دوسروں کو کہتے ہیں 4 بیویاں تک رکھو اور خود آپ نے زیادہ رکھا, کیونکہ آپ پیچھے بھی یہ بات سن چکے ہیں کہ ایک تو یہ بڑا مسئلہ تھا اور دوسرا کہ یہ آپ کی 5ویں بیوی تھی. اس وقت اللہ کے نبی کے نکاح میں چار بیویاں پہلے سے موجود تھیں، اور ایک تو منہ بولے بیٹے کی، اور دوسرا فتنے پہ فتنہ یہ اٹھا کے پانچویں بیوی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں بولتے ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے کہہ دیا۔ اب آپ بتائیے کہ کوئی قرآن پاک پہ اعتراض کر سکتا؟ اس لیے اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، وہ یخشونہ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں وہ ڈرا کرتے کسی سے اللہ کے سوا، وکفا باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ یہاں ایک بہت ہی پیاری حکمت بیان کی گئی نبیوں کی زیادہ شادیوں کی۔ پہلی بات تو دیکھیے کہ نبیوں کے بارے میں یہ بات کہہ کر کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، ان کی شان بیان کی گئی۔ کتنا پیار آتا ہے اس جملے کو پڑھ کے ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے رہے، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا، پبلک پراپرٹی بنے، لوگ ان پہ کیچڑ اچھالے، ان کی ذاتی زندگی پہ باتیں کریں، ان کی شادیوں پہ بات کریں، اور وہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں مصروف رہے۔ دوسری بات دیکھیے کہ حکمت کیا تھی زیادہ شادیوں کی، کہ نبی ایک وقت میں جب اتنی عورتوں کے ساتھ رہتے تھے، اتنی عورتوں کے پاس نبی کا علم جاتا تھا، نبی کے معمولات جاتے تھے، پھر وہ عورتیں بات میں انٹریکٹ کرتی تھی دوسرے لوگوں سے، تو وہ امت کے اندر علم کو کنوے کرنے کا سبب بنتی تھی۔ پیچھے ہم نے اشارتاً بات کی وذکرنا والی آیت پہ، کہ اللہ کے نبی کی بیویاں بھی علم کا ایک بہت بڑا سورس بنی آپ کے بعد۔ تو زیادہ بیویاں ہونا، پھر زیادہ بچے ہونا نبیوں کے پیغام کو پہنچوانے میں مددگار ثابت ہوتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے کوئی ذرا سا سوچے، ایک مرد، ایک بیوی، دو بیوی، چار، دیٹس اٹ۔ اگر صرف آپ اس کو جذباتیت یا جنسی نوعیت کے لیے سوچے تو شوق تو پورا ہو گیا، سو بیویوں کی کیا ضرورت ہے؟ سو کی ذمہ داریاں نہیں، سو کے کھانا، اس کا پینا، پھر ان سے بچے۔ تو یہ شادی وہ نہیں ہے جو آج کے دور میں دکھائی جاتی ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، ایک لڑکا لڑکی 10-15 لڑکیوں یا لڑکوں سے اپنی زندگی کے 20-25 سال میں ہی تعلق قائم کر چکا ہو، وہ طریقہ اچھا ہے یا اتنی عورتوں کی ذمہ داریاں لینا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شادیوں میں یہ حکمتیں ہوا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے سے لوگوں کو اس طرح کی باتیں دیتے تھے تاکہ لوگ اس بات کو آگے سے آگے پہنچا سکیں۔ لہٰذا کوئی اللہ کے نبیوں کے بارے میں بات نہ کریں، وکفا باللہ حسیبا، ورنہ پھر اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہ بولے۔ کیونکہ جیسے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ پر تہمتیں لگی تھیں، اس طرح اس نکاح کے بعد اللہ کے نبی پر الزام لگنے شروع ہو گئے۔ گھر گھر باتیں، دیکھو دیکھو بہو سے شادی کر لی، کیا اندھیر ہے، دیکھو دیکھو، استغفر اللہ، چار کی بجائے پانچ بیویاں ہو گئیں۔ آپ سوچیں نا، جاہلوں والی باتیں آج بھی جب لوگ اس طرح کی کرتے ہیں، اور آج بھی لوگ مولویوں کی بڑی باتیں کرتے ہیں، سب سے پسندیدہ لطیفے لوگوں کے دین والوں کے ہوتے ہیں، کہا مت بولو، اللہ سے ڈرا کرو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور نبی کون تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، تم سے نہیں ڈرتے تھے؟ اگر باتوں سے ڈرتے، آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی تیار ہوتے اس نکاح کے لیے؟ کوئی اور کر لیتے، کسی اور سے کرتے؟ اگر تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی دوسروں کے پیروں کی طرح اور ان کے دیوتاؤں کی طرح ہوتے تو ساری کنواری لڑکیاں اپنے حرم میں جمع کر لیتے، لیکن آپ بوڑھی عورتوں کو سہارا دیتے ہوئے دکھتے ہیں، اور آج پھر لوگ بولتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آگے پھر فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، یعنی محمد جو ہیں وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیا ہیں، ولاقی رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وخاتم النبیین، اور وہ نبوت کی مہر ہے، سٹیمپ ہے، سٹیمپ نہیں سیل ہے، اس لفظ کو لکھ لیں، خاتم کی ابھی وضاحت کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، ان پر نبوت ختم ہوئی، اور کسی کے باپ نہیں۔ پیچھے زید کے منہ بولا بیٹا ہونے کی بات ہو چکی، یہاں دوبارہ یہ بات کہہ کے کہ محمد کسی رجال کے باپ نہیں ہے، رجل کی جمع۔ پتہ کیا چلا اس بات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد جو تھی، نرینہ سمراجی کے بیٹے جو تھے، وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، اسی لیے رجال کا لفظ آیا ہے، نوٹ کیجئے گا، غلام نہیں آیا یا لڑکے کا لفظ نہیں آیا، بلکہ جوان ہونے پر نہیں پہنچے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، حضرت زینب سے اگر نکاح کرتے ہیں تو زید آپ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ آپ کے منہ بولے بیٹھے تھے، لہٰذا کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت زینب سے آپ کا نکاح کیوں ہوا، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کی بیوی تھی۔ اشارہ وہی ہے کہ مت مناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دے دیا کہ آپ کے وقت کوئی بیٹا نہیں۔ حیرت کی بات ہے، ویسے آپ سوچیں، میں تو اس پہ کافی سوچتی بھی ہوں کبھی کبھی کہ اللہ کے نبی کا بیٹا کیوں نہیں ہوا، ہوئے اور فوت بھی ہو گئے۔ ہو کے فوت ہونے میں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھا دیے اتنی چیزیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو آج نعوذ باللہ نبی سے اولادیں مانگتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ اللہ کے تو نبی کی اپنی گود سے بچہ چلا گیا، کوئی کچھ نہ کر سکا۔ لیکن آپ سوچئے کہ یہ سلسلہ آگے کیوں نہ چلا، بہت سارے مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کو حکمتیں پتہ ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی کے بعد آپ کا بیٹا بھی ہوتا، خلیفہ ابو بکر بن جاتے، ایک اور ہی عجیب و غریب کہانی شروع ہو جانی تھی۔ جیسے وراثت کا سلسلہ ہوتا ہے نا، داؤد کے بعد سلیمان ہے، اور اس طرح دوسرے انبیاء کے بعد ان کے بیٹے بھی بعض دفعہ خلافت میں آتے ہیں۔ اللہ کی حکمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہیں سلسلہ بند کیا۔ اور آپ غور کر کے دیکھیں، جو بھی کسی انسان کو بڑے سے بڑا غم ہے نا، وہ سارے اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں پیدا ہوا، باپ پہلے ہی فوت ہو گیا، اللہ کے نبی کا تھا یہ معاملہ۔ دوسرا، ہمارے نظروں میں کون مظلوم ہوتا ہے؟ ہائے ہائے بیچارے کا بیٹا کوئی نہیں، نبی کا تھا۔ تیسرا غم کیا ہوتا ہے؟ ہائے بیچارے کی اولادیں اس کی زندگی میں مر گئیں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں چلی گئیں، دو بیٹیاں آپ کی زندگی میں چلی گئیں، تیسری آپ سے 6 ماہ بعد چلی گئیں۔ اگلا غم کیا ہوتا ہے؟ ہائے بڑھاپے کا ساتھ تھا، بیوی چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 یا 3 بیویاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ ہائے فلاں کا کوئی بھائی نہیں ہے، اللہ کے نبی کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ہائے فلاں کی کوئی بہن نہیں، یہی جملے ہیں نا ہمارے رونے کے۔ مشن پیارا ہوتا ہے نا، اپنی ذات نہیں پیاری رہتی، ہم اپنے آپ کو پوچھتے بہت ہیں۔ اور آپ یہ واقعہ جب پڑھتے ہیں نا، تو واقعی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کتنی بڑی ہستی تھے، اور اللہ نے ان کو اپنی مرضی سے نعمتیں دی اور اپنی مرضی سے چھڑوائیں۔ ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے ہے۔ آگے حصہ شروع ہو رہا ہے آپ کی مشن کی زندگی کا،